ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
تفسير سورة يونس آية نمبر 93 سے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا ان کے رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ دی اور ان کو نہایت عمدہ وسائل زندگی بھی عطا کیے ورزقناہم اور ان کو رزق کے طور پہ دیا کیا منت پہ یہ بات پاک چیزیں عمدہ زندگی کے وسائل فمختلفو لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر حتی جاءہم العلم جبکہ علم ان کے پاس جو تھا وہ آ چکا تھا کہ علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا آپس میں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کس چیز کا فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے رہے اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہیں ایک طرف بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں دوسری طرف ان کی ناشکری کا ذکر ہے اور پچھلی آیتوں میں آپ فرعون کا انجام بد جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ وہ قوم فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جن کو دنیا میں مال اور زینت اور دنیاوی لحاظ سے بڑا عروج حاصل تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ کہاں بلندیوں سے اتر کر پستیوں میں وہ چلے گئے نا، پانی کے مٹی کے سپرد جو ہے وہ ہو گئے. تو گویا کہ جو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے حقیر اور ذلیل ہو گئے. ان کی ڈوبتے وقت کی ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوئی، ان کا ایمان لانا بھی. اور وہ قوم جس کو فرعون نے حقیر اور ذلیل بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بڑا اچھا ٹھکانہ عطا کیا. تو کیا مطلب ہے کہ مصر سے جب وہ نکلے، سمندر کو انہوں نے جب کراس کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے ان کو فلسطین کا علاقہ دیا ہے نا. اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ ملک مصر نے بھی جو ہے وہ غلبہ دے دیا، بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے شام کے علاقے میں قبضہ کر لیا، وہ آگے بڑھ گئے. اور شام میں بھی یہ کہ جو شام کے علاقہ آپ دیکھیں، سرسبز ہے، شاداب ہے، ہر طرف پھول پھل غلے کثرت سے، مادی نعمتیں بھی اللہ نے ان کو خوب عطا کی ہے نا. مبوا صدقن ورزقناہم من الطیبات، ہر طرح کا رزق، ہر طرح کے وسائل، نہایت عمدہ وسائل ان کو عطا کیے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کہاں ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے، غلام تھے، پست تھے، بدحال تھے، اللہ نے ان کو غلامی سے نکالا، ملک اچھا دیا، جگہ اچھی دی، رزق خوب کثرت سے دیا، ہر طرح کا رزق. لیکن ہوا کیا کہ نعمتیں پانے کے بعد فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب علم ان کے پاس آ گیا تو پھر انہوں نے اختلاف کیا. اس لیے نہیں اختلاف کیا کہ علم ان کے پاس نہیں تھا. تو آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو تورات بھی عطا کی. العلم سے مراد کیا ہے؟ تورات. صرف مادی نعمتیں ہی نہیں، روحانی نعمتیں بھی ان کو عطا کی. اور تورات میں تو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق کھلی مکمل ہدایات موجود تھی. اور ہوا کیا کہ نعمتیں پانے کے بعد لوگ جو تھے وہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، وہ فرقوں میں بٹ گئے. اکٹھا ہونے کی بجائے ایک جماعت بننے کی بجائے ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہ وہ اللہ کے دین کو، اس کی کتاب کو قائم کرتے. لیکن انہوں نے اپنے اندر طرح طرح کے اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے ہے نا. اسی میں وہ گم ہو کر رہ گئے. اور افسوس اس بات کا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرتے کیا. حتی جاءہم العلم، حتی جو ہے نا یہ تاکید ہے، زور، کہ جب افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب العلم ان کے پاس تھا. تو گویا کہ یہ وہ بدقسمت قوم ہے جس نے رات کی تاریکی میں نہیں وہ بھٹکے، یہ نہیں کہ رات بڑی تاریک تھی بلکہ پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی. تو رات تو روشنی کا منبع، اللہ کا دیا ہوا جو اللہ کی ہدایات ہیں اس کا مجموعہ، تو اس کی موجودگی میں انہوں نے ٹھوکر کھائی. اور تو اس سارا الزام جو ہے نا اب انہی کے کندھے پر ہے. ٹھیک ہے. ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو یہاں پہ دھمکی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں جو دھاندلی مچائی اور کتاب الہی کی حقیقتوں پر جو پردہ ڈالا، اللہ کی آیات کا جو مذاق اڑایا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامتی، بے شک یقیناً قیامت کے روز تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. لوگوں کس چیز کا فیصلہ؟ فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کا فیصلہ جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اور وہ اختلاف کن چیزوں میں کرتے تھے ہے نا، قیامت آئے گی کہ نہیں. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مان کر نہ دیا ہے نا. ان کے اندر تعصب تھا، قرآن سے رہنمائی لینے کی بجائے بحثیں، اختلافات، فرقے، اپنی اپنی چودراہٹ ہے نا. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے اور متحد ہو جاتے. اور میری پیاری بہنوں، یہ آیات جو ہیں یہ ایک آئینہ دکھا رہی ہیں مسلمانوں کو بھی کہ اللہ نے اتنا نوازا، بنی اسرائیل کو معزول کیا اور امت محمدی کو جو ہے وہ امت وسط بنا کر کھڑا کیا، ان کو نوازا، جیسے فرعون کو معزول کیا ہے نا، فرعون کو تو پہلے بھی نہیں نوازا تھا، لیکن لوگ سمجھتے تھے اس کے پاس بڑا دنیا ہے، بڑی ترقی ہے، اس کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا، سوچے تو صحیح، مصر کے تخت سے اتار کر اس کی اس سے بڑھ کر حقارت، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا. یعنی عام طور پہ کوئی مرتا ہے کہ اس کا جنازہ ہے، لوگ ہیں، کوئی جمع ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی رونے والا نہیں تھا، اس میں کوئی بھی نہ رویا، نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، کوئی رونے والا بھی نہیں تھا. کیسی طاقت، کیسی حکومت اور کیسی موت آئی. تو دوسری طرف بنی اسرائیل جس کو اللہ نے اتنا نوازا، اس کے بعد اس کو معزول کیا، بڑی نعمتیں دی، نہ شکری ان لوگوں نے کی مسلسل، تو اللہ نے ان کو معزول کر کے امت محمدی کو امت وسط بنایا. اور آج مسلمان جو ہیں وہ بھی العلم آنے کے بعد فاختلفوا، وہ اختلافات کا شکار ہیں، فرقہ بندی کی لعنت میں مبتلا ہیں، یہود و نصارہ کی طرح وہ بھی اسی طرح سے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ کہنے کو جو ہے وہ اگر وہ امت مسلمہ بہترین امت ہے، لیکن عمل ویسے نہ کرے تو پھر اللہ کے انعامات ان کو کیسے ملے. ہر امت مسلمہ کا فرقہ اپنے حال میں مست اور مگن ہے نا. اور لوگ کیا ہیں کہ مال کی محبت، جاہ کی محبت، چودراہٹ کی محبت، اس کی وجہ سے متحد نہیں ہوتے، اکٹھا نہیں ہوتے. ہر شخص کہتا ہے کہ پھر میری میں جو ہے نا مجھے ختم کرنی پڑے گی. آج دیکھیں کہ اختلافی معاملات پر لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسا ہی کریں گے. اور اتحاد کی صورت موجود ہے اور ایک ہی ہے کہ لوگ قرآن اور سنت پر جو ہیں وہ جمع ہو جائیں اور اس کی طرف رجوع کریں، اور کتاب و سنت جو ہے نا اس کو فائنل اتھارٹی سمجھے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا. تو آج امت مسلمہ کے جو اختلافات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اور عوام بیچارے افسردہ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرے کیا، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ دیا ہے علم کی صورت میں، آج مسلمانوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے، قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، حدیث کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، تو میرے اور آپ کے، ہماری زندگی کے تمام مسائل جو ہے نا ان کو حل کر دے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور اگر لوگوں نے قرآن مجید سے عبرت حاصل نہ کی، قرآن کے مطابق زندگیوں کو سوارا نہ، اپنی زندگیوں کے، اپنے معاملات کے فیصلے نہ کیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا بھول گئے یہ بات. ایک طرف جو ہے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھول گئے کہ کس طرح فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کا، اس کا تو دنیا میں فیصلہ ہو گیا نا، ہے نا. اور اسی طرح آج کے دن بھی، آج کے دور میں بھی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کچھ کا فیصلہ اللہ دنیا میں ان کو سزا دے دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا ہی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، وہ قاضی ہے، وہ ایسے ہی جج. آج تو کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی، کورٹ جو ہے ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے نا. اگر جج کو، اگر گورنمنٹ کو لگے کہ جج ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا، وہ کہتے ہیں ججز کو ہٹا دیا جائے. اگر لگے کہ یہ اس قانون کے مطابق کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کہتی ہے قانون بدل دیتے ہیں، ہے نا. اور بک جاتا ہے عدل، انصاف بک جاتا ہے نا. اور اصل بات کیا ہے کہ خون تو پھر خون ہے، ٹپے گا تو کیا ہوگا، وہ بہے گا نا. لیکن عدل جو ہے نا، اللہ کی یہ دھرتی، اللہ کی یہ زمین عدل پر قائم ہے. جب تک عدل ہوتا رہے گا، کائنات میں امن اور سکون ہوگا. اور جس دھرتی سے عدل اٹھا لیا جائے گا، اس دھرتی میں خون اور جھگڑے اور لڑائیاں اور فساد، عزتوں کا لٹنا، اور یعنی کوئی چیز اس وہاں پہ محفوظ نہیں رہے گی. حاکم عادل، اس کو جنت کے یعنی عرش کے سائے کے نیچے جو ہے نا وہ جگہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں عدل کروں گا، کب؟ قیامت کے دن، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے. اور اس بات کا جس میں لوگ اختلاف کرتے رہے، آج دنیا میں لوگ بہت اختلاف کر رہے ہیں نا، اور عام لوگ تو کریں کہ کون سا عزم اچھا ہے، مسلمان بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سے دین پر عمل کرنا ہے، سوچتے ہیں کہ اس پہ کریں کہ اس پہ کریں. فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس چیز کے بارے میں شک ہے، شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 94 سے لے کر 109 سورت کے آخر تک جو ہے یہ جو مضمون ہے یہ سورت کا نچوڑ ہے, سورت یونس کا اینڈ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے, لیکن مکذبین منکرین فاسدین ان کو جو ہے وہ ڈانٹا گیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روش آپ کو کسی شک میں نہ ڈالے, جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہترین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, گویا کہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک تھا ہی نہیں, ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, کہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے, جو ہدایت ہم نے آپ کو اتاری ہے, اگر اس کی طرف سے آپ کو کچھ شک ہے, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فَاسْأَلْ, بس آپ سوال کیجئے, الَّذِينَ, ان لوگوں سے, يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, جو آپ سے پہلے سے کتاب جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, لیکن ڈانٹ ڈپٹ بظاہر یوں لگ رہا ہے جیسے رسول اللہ پر ہے, نہیں بلکہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے یہ مکذبین پر ہے, فاسدین پر ہے, اس کا رخ منکرین کی طرف ہے. کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک سورج کی موجودگی میں, العلم کی موجودگی میں اگر لوگ شک کر رہے ہیں, اگر لوگ عمل نہیں کرتے, تردد کرتے ہیں, تو پھر جو ہے یہ کلام جو میں نے نازل کیا ہے, تو یہ لوگ اگر ناقدری کر رہے ہیں, تو آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو کہ پڑھتے ہیں. یکرؤنا سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے صالحین, اہل کتاب میں سے جو نیک لوگ ہیں, اور اہل کتاب کے جو نیک تھے ان کی کتابوں میں یہ بات تھی نا تورات میں انجیل میں کہ نبی آنے والا ہے, قرآن کلام اس کے اوپر نازل ہوگا, تو قرآن کی تصدیق اور تائید تو ان کی کتابوں نے کی, اللہ نے اس میں بھی ذکر کیا ہے نا, تو حوالہ موجود ہے نبی کا بھی اور کتاب کا, تو ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ حق ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی حق آیا. تو یہاں پہ اہل کتاب کے صالحین کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے, اور دوسری طرف یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا مخالف ہو جائے, دنیا شک میں مبتلا ہو جائے, جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, وہ کبھی دین کے معاملے میں, العلم کے مطابق کے معاملے میں, اللہ کے فیصلوں کے معاملے میں وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے. تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں, وہ بتائیں گے کہ ہاں ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, تحقیق آ گیا حق تیرے رب کی طرف سے, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کہ شک کرنے والے ہیں, اور اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے تو پھر کیا ہے کہ گویا کہ پھر جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے. اگلی آیتیں اس کا ذکر کرتی ہیں, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, آپ ہرگز ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے, فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو عرب میں آواز اٹھی, آواز نہیں تھی, لوگ نہ ہشنا تھے اور اس کا انکار کر رہے تھے, تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے اہل علم جو ہیں, جو ان کے صالحین ہیں, وہ منصف مزاج ہیں, وہ نیک لوگ ہیں, وہ تصدیق کریں گے کہ قرآن جس چیز کی دعوت دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی پہلے انبیاء دعوت دیتے رہے, نبی بھی سچا, کتاب بھی سچی, اور وہ کیا کریں گے, اس سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ایک تسلی ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سارے لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آیات الہی کے معاملے میں نہ تو شک کرنا چاہیے, ممترین میں بھی نہیں ہونا چاہیے, دوسری بات کہی کہ مکذبین میں نہیں ہونا چاہیے, اور تیسری بات یہ کہی کہ جو انترا شک کرے گا, جو جھٹلائے گا اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول کو, تو وہ کون لوگوں میں سے ہو جائے گا, خسارہ پانے والوں میں سے, دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد, جیسے کہ پچھلی آیتوں میں فرعون کا ذکر گزر چکا. ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون, حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول ثابت ہو گیا, وہ لوگ جو طالب حق نہیں ہیں, جن کے دلوں میں ضد ہے, ہٹ درمی ہے, تعصب ہے, تو تیرے رب کا کلام, تیرے رب کی بات ان لوگوں پر ثابت ہو گئی, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ حق کو دیکھنے کے بعد اس کو جھٹلاتے ہیں, جو حق جن پر واضح ہو جاتا ہے پھر اندھے بہرے بن جاتے ہیں. پچھلی آیتوں میں ہی آپ نے یہ بات جو ہے وہ پڑھی نا, کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ رب نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنو حتی یرب العذاب الالیم, ہے نا, کہ اللہ ان کے اب دل بھی سخت کر دے, ان کے مال اور دولت جو ہے ان کو غارت کر دے, کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. کر لیا نا آپ نے, اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, کتنے موزے دکھا دیے جائیں, کتنی صداقت ان کے سامنے پیش کر دی جائے, وہ ایمان لا کر نہیں دیتے, اندھے بہرے بن جاتے ہیں, کیونکہ ان سے ہدایت کی توفیق جو ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے, چھین لی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ تیرے رب کا کلام, تیرے رب کا قول ان لوگوں پر راست آ گیا, سچ ثابت ہو گیا, حقت, کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے, اللہ ان کو ایمان کی توفیق جو ہے وہ نہیں دے گا. فَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اور اگرچہ یہ کوئی نشانی ہی آتی ہوئی کیوں نہ دیکھ لیں. کیا فرمایا؟ ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے, فَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ, ہر طرح کی نشانی, کوئی نشانی آ جائے تو یہ ایمان نہیں لا کر دیں گے, حتی یرب العذاب العلیم, یہاں تک کہ دردناک عذاب کو آتا ہوا نہ دیکھ لیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا اعلان بھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ صرف عذاب کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے, اور ان کا فیصلہ کرنے کے لیے جب اللہ عذاب کو بھیجے گا تو اس وقت ان کا ایمان جو ہے نا معتبر نہیں ہوگا. فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس, اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر کیا کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا. فلولا, بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ کانت قریتن, کے تھی ایک گاؤں, ایک بستی, امنت, وہ ایمان لائی, فنفعہا ایمانہا, تو فائدہ دیا اس کو اس کے ایمان نے, یعنی عذاب کو دیکھ کر, عذاب دیکھنے کے بعد ایک بستی ایسی ہے کہ عذاب دیکھتے ہی غیر عذاب دیکھ کر وہ گڑگڑانے لگے اور وہ ایمان لے آئے, اور ان کے ایمان کو انہوں نے, ان کے ایمان کو, ایمان نے ان کو فائدہ دیا. کسی بستی دنیا میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے سوائے الا قوم یونس, سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اللہ رب العزت کہتے ہیں لما آمنو, جب وہ ایمان لے آئی, کشفنا عنہم, ہم نے ہٹا دیا ان سے, عذاب الخزی فی الحیات دنیا, ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں جو رسوائی کا عذاب تھا اس کو ٹال دیا, فمتعناہم الی حین, اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا. تو آپ دیکھیے کہ یونس علیہ السلام, جن کا بائبل میں یونہ جو ہے ذکر ہمیں ملتا ہے, اور ان کا زمانہ جو ہے وہ 860 تک جاتا ہے, 784 سے لے کر, یعنی 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان کا زمانہ پایا جاتا ہے. یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی تھے, اور ان کو اشور والوں کی ہدایت کے لیے عراق کے علاقے میں بھیجا گیا تھا, اور اس قوم کا جو سینٹرل پلیس تھا, مرکز تھا, وہ نینوا کا مشہور شہر تھا. کہتے ہیں کہ نینوا کے کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود ہے، جو شہر ہے نا موصل اس کے سامنے پائے جاتے ہیں، اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک جگہ بھی ہے، اور اس سے اس قوم کے عروج کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نینوا تقریباً 60 میل کے جگہ پر پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا. اور قرآن میں جو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے اس کی طرف 3 جگہ صرف اشارات ملتے ہیں، کوئی تفصیل نہیں ہے. سورت انبیاء آیت 87-88، سورت صافات آیت 139-148، سورت قلم آیت 48-50. اچھا، اگر جو ہے وہ پوری بات کو جمع کیا جائے، جو کہ قرآن میں ہمیں 3 سورتوں میں ملتی ہے، سورت انبیاء، صافات اور سورت قلم، تو ان ساری جگہ کی آیات اور اشارات پر غور کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ صحیفہ یونس کی جو تفصیلات ہے اس پر بھی غور کرنے سے یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو عذاب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ توبہ کی توفیق کیوں دی. تو اس بارے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یونس علیہ السلام عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر جو ہے اپنے وطن، اپنے علاقے کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اس کو ہجرت کا حکم نہ ہو جائے. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا. اور اب ہوا کیا کہ جب یہ چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کا تو یہ کہنا تھا نا کہ باپ پر عذاب آنے والا اور چلے گئے، اور جب عذاب آنے لگا اور آتا ہوا قوم کے لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں آشوریوں نے دیکھتے ہی توبہ استغفار کرنی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، ایک مستقل سنت کا انداز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس پر اپنی حجت پوری نہ کر لے. بس جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا، جو مہلت تھی نا آخری دن اور آخری گھڑی تک جو تبلیغ کرنی تھی، نبی نے وہ سلسلہ اس وقت تک جاری نہ رکھا، اس سے پہلے ہی اس جگہ کو جب چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت کیا ہوا تھا کہ فلاں وقت تک نبی نے اس کو دعوت دینی ہے، اور اگر اس وقت تک قوم ایمان نہ لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت تمام ہو گئی، اب نبی وہاں سے ہجرت کر دے گا. اب دیکھیں فتح مکہ تو بہت بعد میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، لوگ تو پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، تو رسول اللہ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ پھر مدینہ کی طرف بھی یکے بعد دیگرے ایک ایک دو دو چار چار دس دس لوگ کر کے ہجرت کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہجرت نہ کی. کب ہجرت کی؟ جب باقاعدہ وحی کے ذریعے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی. اور وہ پھر سیرت ابن ہشام میں آپ تفصیلی وہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آپ گئے، تو جو ہے وہ غیر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے اس بات میں حیران تھے کہ غیر معمولی کوئی واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آئے ہیں، اور پھر آ کے آپ نے ان کو بتایا کہ مجھے ہجرت کی جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے، اور اس سفر میں تم میرے ساتھ ہو گئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. وہ اس بات پہ رو رہے تھے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اس سفر میں مجھے ساتھ رہنے کی سعادت ملے گی نا. وہ اس ڈر سے نہیں رو رہے تھے کہ سفر بڑا مشکل ہے، جان کا بھی خطرہ ہے اور مجھے چن لیا تو اب میں کیا کہوں. بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ اب مجھے اس مشکل کام کے لیے چن لیا گیا، میں کیا کروں. نہیں، وہ خوشی سے رو رہے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ الفاظ ملتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے نا، کہ میرے والد اس بات پہ رو رہے تھے. تو اصل بات کیا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا، اس علاقے کو جہاں اس کو مبعوث کیا گیا ہو، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. تو یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کا حکم آنے کے سے پہلے ہی اپنے علاقے کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ قوم نے جب عذاب آتا ہوا دیکھا ان کی قوم نے، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور ان کو مہلت دے دی. اور اس کا ہمیں جو اس کی تفصیلات ہمیں پتہ چلتی ہیں تو آپ مختلف جگہ پر بھی آپ پڑھیں گی، لیکن جو خاص روایات جو حدیث اور تاریخ سے ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا کی بستی میں تھی. ان کی تعداد قرآن کریم میں ہی 100,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے. ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جب بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا. یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا. قوم یونس جو ہیں، یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے تو دیکھا نہیں، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں. مشورے میں یہ طے کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ میں رہتے ہیں کہ نہیں، یہ رات ہمارے ساتھ گزارتے ہیں کہ نہیں. تو جو ہے وہ اگر تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کل کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں کہیں سے چلے گئے، یعنی یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں، تو یقین کر لو کہ صبح ہم پر عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں رات کے وقت اس بستی سے نکل گئے، تو صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر مڈلانے لگا، اور فضا آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا. تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا. تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے میں لگ گئے. بستی سے الگ ایک میدان میں نکل آئے. عورتیں، بچے، جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے. ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا. کہتے ہیں کہ یہ 10 محرم کا دن تھا، اور یہ فرعون جب ڈوبا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور قوم نوح کو جو عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کو، اور کشتی جودی پہاڑ پر جب ٹکی اور عذاب جب تھما، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا. آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی جو ہے وہ 10 محرم کا دن تھا. تو 10 آج کل بھی عشرہ ذوالحج میں سے گزر رہے ہیں، اور عشرہ ذوالحج کے روزے اور عبادت بڑی مقبول ہے، یعنی یکم سے لے کر 9 ذوالحج تک. عید کے دن کا روزہ تو منع ہے، کیونکہ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہے نا، خوشی منانے کے دن ہے. تو اور 9 عرفے کا 7 خاص طور پہ روزہ رکھنا، تو ان دنوں بھی ماشاءاللہ ذکر، عبادت، نفل، صدقہ، خیرات اور روزے اللہ تعالیٰ بہت ہی قبول کرتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے آخری عشرے کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عشرہ ذوالحج یعنی ذوالحج کے مہینے کے پہلے عشرے کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح 10 محرم کا روزہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ 9 کا 7 ملا لوں گا اگر اگلے سال میں زندہ رہا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے. اور اگر کوئی یکم سے لے کر روزے نہ رکھ سکے تو اس کو 9 ذوالحج کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے عرفے کے دن کا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن تھا، عذاب جب اس قوم سے ہٹ گیا تو یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ بستی سے باہر تھے کہ اب اس قوم پر عذاب آئے گا. اب ان کے توبہ استغفار کا حال تو ان کو پتا نہیں تھا. جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس طرف آتے وہ سمندر کی طرف چل پڑے. اور آگے پھر کیا، وہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جب وہ جاتے ہیں اور بحر روم کے کنارے پہ پہنچے، وہاں ایک کشتی جس میں لوگ سوار تھے، کشتی میں، اور یونس علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہوئے، لوگوں نے ان کو پہچان لیا اور کہتے ہیں بغیر کرائے کے سوار کر لیا. کشتی روانہ ہو کر سمندر کے جب درمیان میں پہنچی تو اچانک ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے چلتی تھی. کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں جو ہے من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس نے کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام، قرآن میں آتا ہے ابقا، کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، اب آگے پڑے گے، تو وہ اس میں سوار ہو گیا ہے تو یہ کشتی اس لیے رک گئی ہے. تو اب اس آدمی کو بتا دینا چاہیے کہ وہ کون ہے تاکہ سب پر مصیبت نہ پڑے، کیونکہ ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. تو اب کہتے ہیں کہ کرا پھر ڈالا گیا، और पूरे में हजरत यूनस अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो निकला और फिर उनको जो है वो समंदर की लहरों के स्पुर कर दिया गया, क्योंकि बाकी सबकी जान का खतरा था। और उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से मछली मुंह खोले हुए थी और मछली ने इनको जो है वो निगल लिया। और उस वक्त जो है फिर वो दुआ मांगते हैं, क्योंकि कुरान में आता है फसा हमा फकाना मिनल मुदहदीन के पूरा डाला गया और वो जो थे मलामत ज्यादा लोगों में शामिल हो गए। और फिर वो मशहूर दुआ जो यूनस अलैहिस्सलाम ने जो है वो मांगी है। तो अच्छा, ये सब ऐसा क्यों हुआ कि मतलब उन्हीं का नाम कुर्रे में निकला, उन्हीं को समंदर में फेंका गया, फिर मछली ने निकला? तो असल बात क्या थी कि पैगंबर जो होते हैं उनकी पैगंबराना शान के खिलाफ थी ये बात कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर या उनसे मामूली सी गलती जो है वो सरजद हो जाए। तो अगर कि उन्होंने यूं अल्लाह के किसी हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ने इजाजत नहीं दी थी, उससे पहले वो निकल गए बस्ती से, तो इस पर भी उनकी जो है वो पकड़ हुई। ज्यादातर मुफस्सरीन का जो है वो ये ख्याल है। तो इसीलिए फिर जो है वो एक पीछे से कौम की तौबा जो है वो कबूल हो गई, और दूसरी तरफ जो है वो यूनस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन की दुआ जब मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी उनकी जो गलती थी, उनकी जो तौबा थी, उसको भी कबूल कर लिया, और मछली ने लाकर दरिया के किनारे इनको डाल दिया। तो ये है वाकया जो हमें कुरान और अहदीस से पता चलता है। तो यहाँ पे इसी का जो है वो जिक्र है कि इस कौम के अलावा किसी और कौम को उसके ईमान ने जो है वो फायदा नहीं पहुंचाया। अजाब अल खिज़ ये फिल हयात दुनिया के दुनिया की जिंदगी में से रसवाई का अजाब जो था वो उनसे टाल दिया गया। अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि उनको फिर मोहलत दी अमल करने के लिए। वमत्तअनाहुम इलाहीन, और जिंदगी से, जिंदगी की नियमतों से एक खास मौके तक उनको फायदा उठाने का मौका अता किया। कहते हैं जब ये कौम ईमान लाई तो इनकी मोहलत अमल और मोहलत उम्र में इजाफा कर दिया गया। लेकिन शुरू में तो ये नेक रहे, फिर उसके बाद दोबारा इनके अंदर ख्याल और अमल की गुमराहियां जो थी वो पैदा हो गई, और ये लोग जो थे वो अल्लाह की नाफरमानी जो थे वो करने लगे। यानी कुछ अरसा, एक खास मौके तक उनको फायदा उठाने का मौका दिया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं वो फरमाते हैं वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, अगर तेरे रब की मर्जी यही होती, अगर तेरे रब की मशीयत ये होती कि सारे अहले जमीन ईमान ले आए तो सारे ईमान ले आए होते। वलौ शाअ रब्बुका, अगर तेरा रब ये चाहता क्या, लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, कि जमीन में सब मोमिन फरमा बरदार हो जाए तो सारे अहले जमीन ईमान ले आए होते। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों को कुफर और नाफरमानी से हटाना और सबको मुसलमान बनाना, अगर मेरी ये मर्जी होती तो फिर सारे लोग ही मुसलमान होते, दुनिया में कोई काफिर तो रहता ही ना। जैसे ये सारे अजाब को देखकर मोमिन ही हो गए, तो जबरदस्ती थोड़ी लोगों से ईमान लाना है। आप पीछे पढ़ी चुकी हैं कि अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की रजा में फर्क है। मशीयत क्या है? अल्लाह ताला आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हर एक को मौका देता है कि अपनी मर्जी से वो जो चाहे करे। काफिर कुफर करते हैं, मोमिन ईमान लाते हैं और नेकियां करते हैं, और जो दुनिया की जिंदगी है इसमें जो है वो सोच समझ कर जिंदगी गुजारते हैं। काफिर क्या करते हैं? नाफरमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, है ना। तो मशीयत अल्लाह की क्या है कि हर एक को दुनिया की मुख्तसर जिंदगी में अपनी मर्जी करने दी जाए। अल्लाह ने अकल दी, सलाहियतें दी और दुनिया की जिंदगी दी, अंबिया के जरिए रहनुमाई की, किताबें भेजी, इसके बाद लोगों को कह दिया कि लोगों तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो ईमान लाओ चाहो तो ना लाओ। यानी लाओ तो क्या है कि बदला दूंगा जन्नत की शक्ल में, मेरी रजा जो है मिलेगी, और अगर तुम नहीं लाते तो फिर मेरा अजाब तुम्हें मिलेगा। तो अल्लाह की रजा किसमें है कि लोग मोमिन हो जाए, लोग मुसलमान हो जाए, लेकिन इसमें जबरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि ये अल्लाह का तरीका नहीं है, ये अल्लाह की मशीयत नहीं है कि सबको मोमिन और मुसलमान कर दिया जाए। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि कौन जानबूझकर मोमिन होते हैं, सोच समझकर मोमिन होते हैं। इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, तो जो होना चाहते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उनके जान और माल जो है वो जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। फस्तबशिरु बिबैइकुम, तुम अपनी इस बै पर, तिजारत पर खुशियां मनाओ। तो इससे एक बात यह भी पता चलती है कि ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسے روک رہے ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کا کام ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو کھول کر بتا دینا ہے. لوگ ایمان لائیں گے ان کا اپنا بھلا، اور ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا اپنا نقصان. تو زبردستی نہیں ہے دین میں، اور آج کے دور میں بھی جو ہے وہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بحثیت ایک دائی کے بہت اچھے طریقے سے دعویٰ کا کام کریں، لیکن زبردستی کسی پہ نہیں کر سکتے. یہ داروگیر کرنا، یہ مارنا، یہ پیٹنا اور زبردستی کرنا، تو زبردستی نہ حجاب پہنائے جا سکتے ہیں، نہ جلباب اڑائے جا سکتے ہیں، نہ نمازیں پڑھائی جا سکتی ہیں، نہ مومن بنایا جا سکتا ہے. اور دین میں تو ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکی کہ دین میں زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے واضح کر کے دکھا دیے ہیں. لوگوں کی پھر اپنی مرضی ہے کہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ زبردستی ایک کام کیا جا رہا ہے کہ حجاب پہنایا جا رہا ہے اور مسلمان زبردستی کرتے ہیں، تو یہ دین پر ایک الزام ہے. دین جو ہے یہ سوچ سمجھ کر اپنی خوشی سے جو ہے یہ قبول کیا جاتا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں یہ بات کہی گئی، لست علیکم بمسیطر، کہ آپ ان پر کوئی دروغہ تھوڑی ہیں، آپ کوئی پولیس مین نہیں ہیں، بلکہ آپ تو نذیر اور بشیر ہیں. جتنے نبی بھیجے گئے ان کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا، اور یہی ہر مسلمان کی دایانہ کردار ہے، یہی اس کی حیثیت ہے. دین کا علم ہونا چاہیے تاکہ جو الزام لگے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، سمجھ بوجھ ہو کہ دین تو جو ہے وہ زبردستی نہیں کرتا، بلکہ اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں. اور اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو محبت، پیار، شفقت، حسن اخلاق، کبھی اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سختی سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ان میں لچک پیدا نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے گا. افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو اصل بات کیا ہے کہ مار پٹائی، زبردستی اور جو بھی زیادتی کرنا ہے، اس سے جو ہے وہ دین دار لوگ نہیں بنتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو دراصل سنوایا جا رہا ہے کہ نبی کا کام تو حق بات کو پہنچانا ہے، اور زبردستی ان کو مومن بنانا نہیں ہے. یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے منکرین، اے مکذبین، اے مفسدین، اے فسادیوں، تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی، تم ضرور ایمان لے آؤ. کیونکہ نبی کا کام کیا ہے کہ بس وہ تو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے، تو پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ ہما کان لنفس ان نؤمن الا باذن اللہ، کوئی متنفس اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. تو اب یہاں پر دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. کیوں تسلی دی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. کیا آپ اپنی آپ کو ہلا کے کر بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ باقی النفس کا اللہ یؤمنو، آپ سورۃ الاعراف کے آغاز میں بھی پڑھ چکی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا ایمان لانا مجھے پسند تو بہت ہے، اگر لوگ اپنے ضمیر کی رہنمائی میں ایمان لائیں، اپنے عقل کی رہنمائی میں ایمان لائیں. دین میں عمل کرنا اور ایمان لانا، اس میں اللہ نے جبر کو پسند نہیں کیا. اب دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے وقت کے پیغمبر تھے نا، 50 کم 1000 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن ان کا بیٹا تو مومن نہ ہوا، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات سکھا رہے ہیں، ایک تو اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کے اہل ایمان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، تمام والدین کے لیے بھی تسلی ہے، جو چاہتے ہیں کہ بچے نیک بن جائیں، مومن بن جائیں، بہت اچھے بن جائیں، اور ہمیں جو سمجھ ہے ان کو سمجھ میں آ جائے. بچے سنبھل کر نہیں دیتے، بعض والدین کہتے ہیں ضرور حافظ بنانا ہے، بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں کرتا، تو پٹائی کر رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں. بعض جلباب پہنانا چاہتے ہیں، بعض نماز ہی نماز तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन बच्चों को कहना नहीं है, उनको तबलीग करनी है, उनको तलकीन करनी है, उनको तरगीब देनी है, मोहब्बत प्यार से अच्छे तरीके से उनको बताना है, और अल्लाह से भी दुआ करनी है कि अल्लाह इनके दिलों की दुनिया बदल दे, इनको नमाजों का, कुरान का, नेकियों का शौक दे दे। जबरदस्ती की नेकी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितने दिन होती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है, जब तक कि दिलों के अंदर ईमान की शमा रोशन ना हो जाए। बाज़ सख्ती की वजह से लोग और दीन से दूर निकल जाते हैं, और दीन से जो है वो मुनकिर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती मोमिन बनाना था ना, तो अल्लाह सारे ही लोगों को मोमिन बना देता, अल्लाह ने तो ऐसा नहीं किया, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई मुतनफ्फिज मोमिन नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि ईमान लाना और ना लाना इस मामले में अल्लाह ताला का अंदाज क्या है कि जो ईमान लाना चाहता है ना, अल्लाह उसको ईमान लाने की तौफीक दे देता है, वो तो अल्लाह की बख्शी हुई अकल और समझ से काम लेता है और नेक बन जाता है, और जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स को तो अपना खुदा बना लेता है, उसके पीछे भटकता फिरता है, फिर अल्लाह ताला उसको ईमान लाने की तौफीक नहीं देता। तो और अल्लाह ताला का तरीका क्या है कि अल्लाह उन पर गंदगी डाल देता है, उन लोगों पर, कि फिर वो लोग जो हैं वो अकल से काम नहीं लेते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी सुन्नत, अपना तरीका बता रहे हैं कि मेरा तरीका क्या है कि मैं उन लोगों पर रिज्स डाल देता हूँ। तो रिज्स से मुराद क्या गंदगी है, क्या पलीदी है, इससे मुराद शिर्क है, इससे मुराद कुफ्र है, इससे मुराद अल्लाह की नाफरमानी है। तो अल्लाह ताला ये ऐलान कर रहे हैं कि फिर वो लोग जो हैं वो कुफ्र करते हैं, जब वो कुफ्र करते हैं तो अल्लाह उन पर अजाब डाल देता है। तो रिज से मुराद कुफ्र भी है और अजाब भी है, उन लोगों पर जो अकल से काम नहीं लेते। आप देख लीजिए कि जब इंसान सोचता है, समझता है, तो क्या होता है कि फिर आयात उस पर असर करती हैं, वो ऐसी महफिलों में जाता है, वो ऐसे लोगों से मिलता है, तो अल्लाह उसके दिल को नरम करता है, और जो नहीं चाहते तो अल्लाह उनके दिलों से हदायत की जो कैफियत है, हदायत की जो सलाहियत है, वो सल्ब कर लेता है। दिल सख्त पत्थर, पीछे पढ़ा ना आपने, सुम बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिउन, तो ये उसी चीज की तरफ जो है वो इशारा है कि अब ये लोग अकल ही नहीं रखते। कुलिन जुरू माजा फिस समावाति वल अर्द, इनसे कहो कि देखे तो सही, उन जुरू क्या है, नजरें तो उठाएं, आंखें तो खोलें, अपने दिमाग की खिड़कियां तो खोलें, अपने दिलों के दरवाजे तो खोलें, जरा गौर तो करें किसकी तरफ। माजा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और जमीन में है, एक एक अल्लाह की निशानी जो है वो तौहीद की दावत देती है, आखिरत का पता देती है। आसमान जो बगैर सतूनों के है, कैसी नीली छत है जो हर एक पर छाई हुई है, ये जमीन, ये पहाड़, ये समंदर, ये हवाएं, ये परिंदे, ये जानवर, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, है ना, ये फल, ये रिज्क, ये बारिश का आना। अब आप देखें कि बर्फ है हर तरफ, सफेद चांदनी की तरह बर्फ जो है वो बिखरी हुई है। आप तस्वीर कर सकते हैं कि ऐसे बर्फ जमीन पर हो सकती है। इसी तरह की नहीं, कुछ इलाकों में रेत होती है, इसी तरह कुछ इलाकों में मट्टी होती है, कुछ इलाकों में पत्थर होते हैं। तो ये सब चीजें अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह ताला कहते हैं आसमान और जमीन में जो कुछ है, माँ जो कुछ है इसके अंदर, इसके ऊपर, उस पर गौर व फिक्र करो, गौर करो। वमा तुगनिल आयातु वन्नुज़ुरु अन कौमिन ला युमिनून, अल्लाह ताला कहते हैं, और नहीं फायदा देती निशानियां, ना आसमान, ना जमीन, ना पहाड़, ना पत्थर, ना हवाएं, ना बारिश, ना बर्फ, ना फल, ना मौसम, ना सर्दी, ना गर्मी, कोई चीजें फायदा नहीं देती। वन नुजुरु, और तंबीहें, नजीर है ना डराने वाला, और नुजुर जो तंबीहात हैं अल्लाह ताला की, जो पिछले कौमों के वाकयात हैं, उन पर अजाब हैं, उनको जमीन से मिटाना है। तो ना ही निशानियां अल्लाह की आयात, और ना ही जो है वो तंबीहात कौमों को फायदा नहीं देती। किन को, अन कौमिल्ला योमिनू, जो ईमान नहीं लाना चाहते। तो जो लोग ईमान नहीं लाना चाहते, تم کے لیے نشانیاں اور تنبیہات کوئی فائدہ نہیں لاتی، آخر کیا فائدہ دیں گی؟ اس لیے کہ جب وہ آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتے، کوئی آنکھیں کھولے گا تو سورج کی روشنی نظر آئے گی نا، کوئی آنکھیں کھولے گا تو ہدایت کتاب سے حاصل کرے گا نا، کوئی صحبت صالح تلاش کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ہدایت ملے گی. تو یہ آیت جو ہے دراصل بتا رہی ہے کہ ایک نشانی ہے جو کائنات میں بکھری ہیں، اور دوسری نشانیاں انسان کے اپنے نفس کے اندر ہیں، آفاق اور انفس، ان کی تمام نشانیاں جو ہیں ان سے انسان کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو ان سے ہدایت حاصل نہیں کرتے وہ دراصل عذاب کے منتظر ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو بس کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ إِلَّا مِثْلَ أَيَّام، کہ ایسے دن، ایسے دنوں کی مثالیں ان پر گزرے. الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے، اور وہ کون تھے؟ قوم فرعون، فرعون اور اس کے ساتھی، نوح علیہ السلام کی قوم جس پر عذاب آیا، قوم ہود، عاد، ثمود، شعیب علیہ السلام، اور بے شمار قومیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو ان پر جو ہے وہ عذاب کا کوڑا جو ہے وہ برس کر رہا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرے رب کا کوڑا ان پر ایسے برسا ہے نا، اور تیرا رب بے شک گھات لگائے بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں، نافرمانیاں کرتے ہو، میرے نبی محمد کا انکار کرتے ہو، ہدایت قبول نہیں کرتے، قرآن کا انکار کرتے ہو، تو کیا پچھلی قوموں کے واقعات تم نے دیکھے نہیں؟ ان کے برے دن جو تھے وہ تمہارے سامنے سے گزرے نہیں؟ کیونکہ قرآن میں بار بار ان کے واقعات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ارد گرد کے علاقوں میں ان کے نشانات بھی تھے جس کو وہ دیکھ سکتے تھے اور عبرت حاصل کر سکتے تھے. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہا کہ ان سے کہو اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ انتظار کرتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہوں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام کیا ہے، کہ تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا مطلب؟ کہ عذاب لانا میرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے، اور میرا کام کیا ہے کہ تمہیں ڈراؤں، تمہیں سمجھاؤں، تمہیں بتاؤں دلائل سے، ارد گرد سے، کائنات کی نشانیوں سے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دکھاؤں، جو مجھے سمجھ آئی وہ تمہیں بھی سمجھاؤں. اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. اور آپ نے سورۃ یونس میں بھی یہ بات پڑھی کہ وہ کہتے تھے کہ آخر عذاب آئے گا کب، پر قرآن میں بار بار متا حاضل واد ان کو تم صادقین، تو ان کا یہ کہنا کہ میں تو انتظار کرنے والوں میں سے ہوں جیسے تم انتظار کر رہے ہو، عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذلک، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ثم ننجی رسولنا، پھر جب عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نجات دیتے ہیں ہم اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے. کذالک کا مطلب کیا؟ یہی ہمارا طریقہ ہے. سارے پیغمبروں کو بچایا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ہے نا، جتنے بھی پیغمبر تھے سب سے کہا کہ تم نکل جاؤ اور باقی قوم جو ہے نا اس کو چھوڑ دو جو ایمان نہیں لانے والی، اور اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی لے لو، ہے نا. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ آج امت مسلمہ کا بھی وہی کام ہے جو کہ پیغمبروں کا تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نذیر اور بشیر. اب یہ کام نہیں ہے کہ دروغہ بن جائیں، پولیس مین بن جائیں، زیادتی کریں، سختی کریں، مارے پیٹیں، ڈانٹیں، اور محبت پیار کے ساتھ لوگوں کو، بچوں کو، اپنی اولاد کو نیکی کی نصیحت کرنی چاہیے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے، ہے نا. ہدایت دینا، دلوں کو پھیرنا، نیکی کی طرف ان کو مائل کرنا، یہ تو نیلی چھت والے کا کام ہے نا، ہے نا. اور میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ कि पुलिस मैन मत बने। बाज घरों में बाज लोग बहुत सख्ती करते हैं, तो अब यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि बस इंतजार करना है रसूल अल्लाह को ना, और कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा काम भी क्या है कि कभी मायूस ना हो, कभी दिल छोटा ना करें कि ये कह दिया या इतनी दफा कह दिया, लोग मानते नहीं सुनते नहीं। बार बार मुख्तलिफ तरीके से मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, हर अच्छे तरीके से जितना अच्छा हो सकता है इनको हम समझाएं, और ताकि अल्लाह ताला जो है वो नेकी की तौफीक दे दे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हक्कन अलैना नुनजिल मोमिनीन, हमारा ये हक है, हमारा यही तरीका है कि हम मोमिनों को बचा लिया करें, हम मोमिनों को बचा लेते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये खुशखबरी है तमाम ईमान लाने वालों के लिए कि जो लोग ईमान लाते हैं, जो लोग जो है वो अल्लाह को मान जाते हैं, जो आखरत पर यकीन रखते हैं, जो कुरान मजीद को अपना ओढ़ना बिछोना बनाते हैं, जो फरिश्तों को अल्लाह की CID समझकर मोहतात रहते हैं, जो तकदीर पर ईमान रखते हैं और बजाहिर दुनिया की जिंदगी में थोड़ा बहुत मुश्किलात परेशानियां भी आ जाएं, तो परेशानी की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा ये तरीका है, मेरी ये सुन्नत है और हक है कि मैं अपने ईमान लाने वालों को बचा ही लिया करता हूँ, अजाब आता है काफरों पर। तो ये कुरैश को तंबीह है और तमाम मुनकरीन को तंबीह है कि वो अपने आप को किसी बड़ी कामयाबी में ना समझे। पीछे फिरौन का हाल देख लिया ना, डूब गया पूरे लौ लश्कर के साथ। तो इसी तरह मोमिनों को मैं बचाऊंगा और इनकार करने वालों को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दूंगा। قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کوئی شک ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو سن لو کیا اعلان کرنا ہے کہ لوگو سن لو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ، کہ پس میں نہیں عبادت کرتا ان لوگوں کی، ان چیزوں کی، ان بتوں کی، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، کہ اللہ کے سوا جن بتوں کی تم بندگی کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ان کی میں بندگی نہیں کرتا، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور لیکن میں تو بندگی کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، جو تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ یہاں پر بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دے گا، بلکہ کہا کہ جو تمہیں موت دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے۔ تو یہاں پہ بھی دعویٰ کا ایک نقطہ ہے کہ کہنا کیا ہے کہ میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، گویا کہ وہ مجھے موت دیتا ہے۔ تو تمہارا جو رب ہے، میں جب اس کی بندگی کرتا ہوں تو تمہیں بھی اس کی بندگی کرنی چاہیے، ہے نا، جو تمہیں موت دینے والا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے ہی نہیں، تم لوگوں کو بھی اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور تم یہ غلطی کر رہے ہو کہ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کر رہے ہو۔ تو جو اللہ تمہیں موت دے گا، مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ حاکم ہے، مختار ہے، اقتدار اس کے پاس ہے۔ تو جب اس نے تمہیں زندگی دی تو تمہیں موت بھی تو دے گا۔ تو اب کیا کرو کہ اپنے آپ کو اس کی غلامی میں، اس کی بندگی میں دے دو۔ اب مشرک مکہ کے کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی، ایک بھی، مشکل کشا بھی، لیکن یہ کہ ایک خدا نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ ایک وہی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے روزی کے اور بارش کے اور بیٹے اور مختلف جو اللہ کی صفات اور اختیارات تھے وہ لوگوں میں بانٹ رکھی تھی۔ وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ موت اللہ ہی دے گا، ہے نا، اس لیے یہاں پر یہ خاص طور پہ اللہ کی صفت کو یہاں پہ رکھا گیا کہ تم اس اللہ کی بندگی کرو جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور آپ کو یہ بات تو پتا ہی ہے، پیغمبر جو ہیں وہ اپنی ذات میں ایک امت ہوتے ہیں، پیغمبر جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، چند لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے कि तुम मानो या ना मानो, तुम शिर्क करो, तुम कुफ्र करो, तुम मुनकरीन मुनकरीन मुकज्जबीन मुफसदीन में शामिल हो जाओ, तुम नहीं मानोगे तो फिर भी क्या है, वह अमीर तू अनकूना मिनल मुस्लिमीन, वह अमीर तू अनकूना मिनल मोमिनीन, मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं जो है वो मोमिनीन में शामिल हो जाऊं, ईमान लाने वालों में शामिल हो जाऊं। वन अकीम वजहक लिद्दीन हनीफा, और मुझे ये हुक्म भी दिया गया है कि मैं जो है वो कायम हो जाऊं, मैं कायम कर लूं अपने चेहरे को कहां, दीन हनीफ की तरफ, कि यकसू होकर अपने आप को ठीक ठीक जो है वो दीन हनीफ पर कायम कर लूं। वला तकूनन मिनल मुश्रिकीन, और हरगिज हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हूं। तो देख लीजिए कि यहां पर क्या बात बताई जा रही है कि जो है वो ये ऐलान कर दिया जाए कि सारी दुनिया भी अगर इनकार कर रही है तो मुझे जो है वो अल्लाह पर ईमान लाना है, और ईमान भी कैसा लाना है, मुस्लिम हनीफ बनना है। आप देखिए कि यहां पे ना मुतालबा बड़ी शिद्दत के साथ रखा गया है, ऑर्डर के सीगे हैं, सारे ऑर्डर के सीगे हैं, आप पीछे से भी देखते जाइए। वह उमिर तू के मुझे हुक्म दिया गया है ना, अन अकूना के हो जाऊं, असल में अकूनू था, अन की वजह से अकूना हो गया। वन अकीम कायम करूं, ये भी ऑर्डर का सीगा है। तो शिद्दत के साथ जो काबिले गौर मुतालबा है वो क्या है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को इख्तियार कर लीजिए, इस दीन पर चलिए, इसके पैरोकार बन जाइए, अगर सारी दुनिया भी दीन के मामले में ढीली ढाली नजर आए, है ना, गुमराह नजर आए, दीन को कबूल ना करे, और आपको पता है वजह का लिद्दीन हनीफा, अकीम वजह का लिद्दीन हनीफा के मानी क्या है, अपना चेहरा दीन इस्लाम पर जमा दीजिए, मतलब यह तेरा रुख एक ही तरफ कायम हो, ना डगमगाए, हिले भी नहीं, डुले भी नहीं, आगे पीछे नहीं हो, कभी दाएं बाएं मुड़कर भी ना देखे, सीधी नाक उस रास्ते की तरफ नजरें जमा लीजिए जो तुझे दिखाया गया है, जो तुझे बताया गया है। तो ये बंदिश खुद ही बड़ी चुस्त थी, मजीद इतना ही काफी था कि वह जो पीछे कह दिया गया ना कि आबुदा के इबादत करनी है ना, इतना ही काफी था। वह उमिर तू, फिर इतना ही काफी था अन अकूना मिनल मोमिनीन, और फिर इतना ही कि अन अकीम, मजीद वजह का कह दिया, सीधा रुख सीधा सिराते मुस्तकीम की तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे मुड़कर नहीं देखना, ढीले ढाले नहीं होना। फिर इतना ही नहीं बल्कि दीन हनीफ वजह का लिद्दीन हनीफ, इसका एक और बंदिश बढ़ा दी, एक और कैद बढ़ा दी। हनीफ उसको कहते हैं जो सबसे मुड़कर एक तरफ हो जाए, जो दुनिया गुमराही की तरफ बुला रही है, बड़ी रंगीनी है, बड़ा हुसन है, बड़े फायदे, बड़ी लज्जतें, बड़े नफे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों ने हम क्यों सूद पर घर ना ले लें, एक घर की तो इजाजत है। अब आप देखें कि एक घर की कहां से इजाजत मिल गई, और जो है वो कुरान में सूद के बारे में जो इतने सख्त अहकाम हैं, फिर ये बातें, लो जी हम क्यों $1,000-2,000 जो है किराए के दें, हम क्यों ना हम भी फिर घर ले लें, तो क्या हुआ, रुख हट गया थोड़ा सा, है ना, हट गया ना रुख थोड़ा सा, पीछे मुड़कर देखने लगे बहुत से लोग जो है उन्होंने घर लिए हुए, तो फिर हम क्यों ना ले लें, है ना, हम क्यों ना तरक्की कर लें, तो उसमें आकर हम भी फंस गए। फिर क्रेडिट कार्ड भी घर पैसे रखना तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसी के चक्कर में बहुत से ऐसे लोग जो दीनदार और नेक हैं सूद लेना नहीं चाहते, लेकिन वो भी सूद भरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वक्त पर बिल जब अदा नहीं करेंगे सूद तो आना शुरू हो गया ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि पता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए उसमें 70 हिजाब जिलबाब जो सारे अहकाम हैं, लेकिन अब देखिए आखिर अमरीका कैनेडा बरतानिया बाहर के मगरब के ममालिक में आकर अब ये तो बड़ा मुश्किल है ना, और मेरे फिर शोहर भी पसंद नहीं करते, और फिर इतनी मुलानी बनने की क्या जरूरत है ना। तो उसके बाद जो है फिर क्यों फिर रुख चेंज कर लिया, किसी ने कुछ पीछे से आवाज ही लगाई कि तुम तो माई लग रही हो बिल्कुल माई की तरह, तो शक्ल से बुरका मैंने भी नहीं पहना, नहीं आज ही जाके उतार दिया, है ना। तो ये क्या है कि दीन हनीफ पर नहीं चले, आगे पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो दीन हनीफ का मतलब क्या है कि दीन जो है बंदगी जो है अल्लाह के तरीके पर की जाए, और इस तरह बंदगी की जाए کہ پوری زندگی، زندگی کے ہر لمحے اور ہر حکم، ہر کام اور ہر عمل، اور بڑی یکسوئی کے ساتھ دین حنیف یعنی مسلم حنیف بننا، ہم کہتے ہیں نا کہ میں مسلم حنیف بننا چاہتی ہوں، پھر یہ ہے کہ یکسوئی ہو، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تیر، نشتر، مذاق جو ہے نا وہ آپ کو ڈگمگا نہ دیں، یہ نہیں ہو کہ پھر جو ہے نا ذرا بھر شک پیدا ہو جائے، رجحان دوسروں کی طرف ہو جائے، میلان اس طرف ہو جائے، تو غلط راہوں کو مڑ کر بھی نہ دیکھیں، بگاڑ کے راستوں پر جو لے کر چلیں گے کام، ان کو کبھی بھول کر بھی نہ لیں، پہلے راستوں کی طرف بھول کر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، وہ دوستیاں جو دنیا کی راہ پر چل رہی ہیں اور شیطان کے راستوں پر لے جاتی ہیں، ولا تکونن من المشرکین، ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھنا، مشرکوں میں شامل نہ ہونا، ہے نا؟ تو یہ سارے پیغام جو ہیں یہ کیا ہیں کہ لا الہ الا ضرب است و ضرب کاری است، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان. پھر توحید کا پیغام ہے، فائدے عام طور پر فائدے جو نظر آتے ہیں نا جہاں پہ وہاں پہ جھک جاتے ہیں. اب یہ سود ہی کو دیکھ لیجئے، جب تک پاکستان میں تھے، جب تک آپ انڈیا میں تھے، سود کو لوگ حرام ہی سمجھتے تھے نا، جب باہر کے ممالک میں آئے تو پھر کیا ہوا کہ فائدے جہاں نظر آنے لگے، کبھی بچوں کا فیوچر، کبھی اپنا فیوچر، تو کہا کہ چلو پھر ہم بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اور آپ پڑھی چکی حلال کب ہوتا ہے، حرام چیز حلال کب ہوتی ہے، آپ سورت مائدہ، سورت البقرہ میں پڑھی چکی، مرنے کے جب قریب ہوں، ہے نا، اور مر رہے ہیں، مخمصہ کی کیفیت ہے بھوک سے، تو ایک قطرہ اگر جان بچا سکتا ہے نا تو دو قطرے نہیں پینے، ایک نوالے سے جان بچتی ہے نا تو پھر دو نوالے نہیں کھانے، ہے نا. تو اب تو لوگ کاروبار ہی کرنا شروع کر دیا مسلمانوں نے بھی، ایک کے بعد دوسرا گھر. اچھا اس میں تو ہمارے $30,000 بچے ہیں، دوسرا بھی تھوڑے دن رہے وہ بچا لیا، اور وہ سارا ایگریمنٹ اور بینکوں سے پیسے لینا، پھر اس میں بھی $100,000 بچ گیا، پھر تیسرا گھر. تو یہ ہے کہ انسان نفع اور نقصانات جب جس چیز کی طرف دیکھتا ہے نا تو اللہ کے احکامات کو ایک سائیڈ پر کر کے رکھ دیتا ہے. اور بات صرف سود کی نہیں ہے، آپ زندگی کے دوسرے معاملات کو بھی دیکھ لیجئے، ہے نا، کہ اسلام ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن دنیا اور دنیا کی لذتیں ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. اور لوگ شرک کرتے ہیں، اور کہاں تک کرتے ہیں کہ جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، جو پکڑے محمد چھڑا کوئی نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بعض لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کا مرتبہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، اور بعض لوگ انسانوں کا مرتبہ رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ سارے شرک کی مختلف قسمیں ہیں جو آپ پڑھ چکی، اور ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں شامل ہو جائے گا. ظلم کرنا یعنی اس کو، کسی کو اس کا حق نہ دینا، شرک بھی ظلم ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے. دراصل جو ظلم کرنے والے مشرکین ہیں ان کو جو ہے وہ ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا لوگوں کوئی اور نہیں ہے. یُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ فضل سے نوازتا ہے. یُصِيبُ جو ہے یہ فضل کے معنی میں ہے یہاں پر، کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر توحید کی تفصیل جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور توحید کی تفصیل کیا ہے کہ نفع اور نقصان اور خیر اور شر، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہے نا، سورۃ آل عمران میں بھی آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، کہ خیر اور ذلت یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہے نا، اور اللہ جب تک نہ چاہے کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، اور جب اللہ ہی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو دنیا کی طاقتیں بھی جمع ہو جائیں تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کے لیے جب سزائے موت کا فیصلہ ہوا، انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا، یہ 50s کے اشرے میں ایوب خان کا دور تھا، اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا تو وہ بھی جو ہے وہ کافر ہے. تو اس طرح قادیانی جو تھے وہ کافر قرار پائے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس سے پہلے ایسا گورنمنٹ میں، حکومت میں پاکستان نے کوئی لا نہیں پاس کیا تھا، وہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے. تو جب یہ آرٹیکل لکھا گیا تو پورا ایک ہنگامہ مچ گیا، اور یہاں تک کہ پاکستان کی یعنی جو کورٹ تھی اس نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ نا. اور اس وقت جو تھی یعنی وہ بیرون ممالک سے بھی لوگوں نے بہت اپیل کی کہ بھی ان کو معاف کر دیا جائے، اور ان کے پاس بھی ان کے دوست احباب سب نے کہا کہ آپ ان سے جو ہے معافی مانگے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ اپنی صدر ایوب نے کہ اپنی غلطی کی معافی مانگے تو ان کو ہم معاف کر دیتے ہیں نا. تو انہوں نے دو تین جملے کہے تھے جو ضرب المثل بن گئے. انہوں نے کہا تھا کہ میں ہرگز ان سے معافی نہیں مانگوں گا نا، کہ اگر اللہ مجھے بچانا چاہیں تو یہ مجھے جو ہے یہ میرا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ یعنی اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے بچانا چاہے تو یہ الٹے بھی لٹک جائے تو مجھے یہ پھانسی پہ نہیں چڑھا سکتے. انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی نا، اور پھر خود ہی حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لیا تھا، اور پھر ان کو جیل سے جو ہے وہ عزت کے ساتھ رہا کر دیا گیا. اور یہ جو تفہیم القرآن آپ پڑھتے ہیں یہ جیل میں انہوں نے لکھنی شروع کی تھی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا جب جیلوں میں جاتے ہیں نا، یعنی آزمائشیں جب ان پر آتی ہیں نا، تو وہ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتے، ان آزمائشوں میں راستے ڈھونڈتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. تو اسی طرح یہ فی ظلال القرآن بھی کافی حصہ اس کا جیل میں لکھا گیا، کہ سکون کے دن میسر آ جاتے ہیں نا، کہ ادھر ادھر کی کوئی مصروفیتیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل میں یہ ساری آیات جو ہیں سورۃ یونس کا اختتام ہے، توحید، نبوت، آخرت، رسالت، عقائد جو ہے ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ ایک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، اور دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. اور آخری بات جو ہے یہاں پر کہ بہو الغفور الرحیم، تو اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر لوگ اپنی گناہوں پر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے ان کو تیار ہے. لوگ کیوں شرک کرتے ہیں؟ لوگ اللہ کا سہارا ڈھونڈیں، اللہ ان کو معاف بھی کرے گا، ان پر رحم بھی کرے گا، وہ اللہ کی طرف لوٹے تو صحیح. تو لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. قرآن، کتاب، پیغمبر، ہدایت کا راستہ. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے تو اس کی راست رفی اسی کے لیے مفید ہے. کہ ہدایت کا راستہ آ گیا ہے، جو نیک بننا چاہتا ہے تو کیا ہے کہ اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو گمراہ ہو جائے تو اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. وما انا عليكم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. پھر وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آخری تنبیہ کی جا رہی ہے اہل مکہ کو کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تعلیم ہے، ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی، اور اگر جھٹلاؤ گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، عذاب ہے، اور آخرت میں بھی. تو جو مسلمان ہوگا تو اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو مسلمان نہیں ہوگا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. اور پھر یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں تمہارے اوپر کوئی وکیل نہیں ہوں، کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، کوئی پولیس مین نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے کہ میری حیثیت تو یہ ہے کہ کام پہنچانا، دعویٰ کرنا، برائیوں سے تمہیں متنبہ کرنا، نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا. وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نصیحتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں. پہلی کیا ہے کہ آپ پیروی کیجئے جو آپ کو وحی کی گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مخالفین کی پرواہ کیے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کی ہے، جو ہدایات دی ہیں، جو وحی اتری ہے، اس پر آپ عمل کیجئے، اس پر پیروی کیجئے. ما یوحى الیک. دوسری بات کیا ہے؟ وصبر، اور صبر کیجئے. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ ہی اپنا فیصلہ کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جم جائیے، ڈٹ جائیے، آپ جو بھی مخالفین کی باتیں اس کو برداشت کیجئے. اور جو پیچھے بھی بات کہی تھی کہ اقیم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یہ کہا جا رہا ہے کہ مخالفین کتنا ہی زور کیوں نہ لگائیں، کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہیں، کتنا ہی آپ کو تنگ کیوں نہ کریں، لیکن آپ نے جو آپ کا صحیح موقف ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اور آخری بات، جو تیسری بات، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، ہے نا. خیر الحاکمین سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور اللہ کا فیصلہ کیا فیصلہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو نیست و نابود کرتا ہے. اور پھر آخرت میں جو فیصلہ ہوگا کہ کسی کو جنت ملے گی اور کسی کو جہنم ملے گی، اور نیک لوگ جو کام کرتے ہیں اور دنیا میں ان پر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو آتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، پھر اللہ اپنا بہترین فیصلہ جو ہے وہ نافذ کر دے گا. تو یہ سورت یونس جو ہے، یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. مسلمانوں پر کفار کے مظالم کی انتہا ہو چکی تھی. بعض جرت مند صحابہ خواہش کے باوجود جو تھے، ابھی تک مسلمانوں کو جہاد کی اجازت بھی نہیں ملی تھی. یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں نا، مارتے پیٹتے ہیں، ہم بھی بدلہ لے لیں. اب اس سورت کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے، وحی کا اتباع کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی کیا کہا جا رہا ہے؟ وہو خیر الحاکمین، کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور بہترین فیصلے سے مراد کیا ہے؟ کہ اچھے دن آنے والے ہیں، ہجرت، جہاد، فتوحات، اور پھر بہترین دن کیا ہیں؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو کہ جنت کی شکل میں جو ہے وہ ملے گی. تو یہ تھی سورت یونس، اور اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور مسلم حنیف بننا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے.